الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ کا درس اور ترجمہ تفسیر یہ سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 تک ہم اس درس کو سن چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 31 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ سیاق و سباق عرض کر دوں۔ ماقبل آیات مبارکہ میں یہود اور نصارہ کے حوالے سے اور انہوں نے کس طرح اللہ رب العالمین کے لیے جو عقائد رکھنے تھے وہ نہ رکھے، اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو عقائد جس طرح رکھنے اور ماننے تھے وہ نہ رکھے، بلکہ یہاں تک کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا خود حلول کیے ہوئے ہے، ان میں اس طرح کے عقیدے بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمتوں کو بیان فرمایا اور پھر آگے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ ترجمہ، اور انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اب یہ جو کہا گیا اللہ کے سوا رب بنا لیا، یہاں جو ارشاد فرمایا گیا انہوں نے اپنے پادریوں کو، درویشوں کو، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا۔ رب ان معنوں میں، یعنی یہ نہیں کہ وہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے، بلکہ اس معنی میں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وہ ان کے حکم کے تابع ہو گئے، اور ان کا حکم وہ حکم اللہ کے حکم سے برعکس، اور انہوں نے انہی کو خدا گویا کہ بنا لیا معاذ اللہ۔ یہی اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا کہ حالانکہ انہیں تو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ عبادت فقط کریں اس ایک معبود کی، اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ کے سوا کسی کی وہ عبادت نہ کرے، اور انہوں نے خدا ہی بنا لیا، یعنی ان علماء کو، درویشوں کو اور اپنے ہی پادریوں کو انہوں نے خدا بنا لیا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور انہوں نے رب بنا لیا حکم ماننے کے اعتبار سے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ان کو پوچھتے نہیں تھے، بلکہ ہوتا کیا تھا، وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال کرتے تو یہ حلال سمجھتے، وہ حرام کرتے تو یہ حرام کر دیتے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے برعکس ہے۔ تو ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کو لے کر بعض وقت کچھ ایسے شریر بھی ہوتے ہیں جو اس امت کے اولیاء، اس امت کے علماء کے حوالے سے بھی معاذ اللہ اس طرح کے کلمات بول دیتے ہیں، آئمہ مجتہدین کے حوالے سے اس طرح کے کلمات بول دیتے ہیں، حالانکہ جن علماء اولیاء، یعنی اس امت کے اولیاء اور علماء کی بات کریں تو ان کی اطاعت تو وہ ایسے جیسے اللہ کی اطاعت، کیونکہ ان کا جو حکم دینا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ ایسا نہیں کہ اللہ کے حکم سے برعکس کوئی اور حکم گویا کہ دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان ورو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ اولی الامر سے مراد یہ علماء اور فقہا کی اطاعت بھی مراد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء اور فقہا، ان کی اطاعت۔ اللہ پاک نے پھر فرما دی ایک جگہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو یہ جو پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، وہ جو حکم بتائیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ علماء اور اولیاء اس امت کے جو ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو احکامات وہ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع اور فرمان کے تحت ہی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فرمایا میں وفات پانے والا ہوں، علم ان قریب اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ دو شخص ایک فریضہ میں جھگڑا کریں گے اور ایسا کوئی شخص نہ پائیں گے جو ان میں فیصلہ کرے۔ تو ہمیں یہاں پر خالص طور پر علم سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا، یہ باقاعدہ اس کی تعلیم اور ترغیب وہ موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اب یہاں سے نور، یعنی وہ نور بجھانا چاہتے ہیں، اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور سے مراد دین اسلام ہے، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل۔ یہ کفار مٹانا چاہتے ہیں، تو اگرچہ ان کو وہ ناگوار ہی گزرے، ناپسند ہی کریں، اللہ اس نور کو بجھنے نہیں دے گا، اور اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا، کامل فرمائے گا۔ نور بجھانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کو مٹانا، ختم کرنا، قرآن کو شائع نہ ہونے دینا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک روکنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے معاذ اللہ چڑ جانا، یہ تو کفار کرتے تھے، یہ کفار کی حرکتیں تھیں۔ تو واضح فرما دیا کہ ان کفار کی ان حرکات بد کی وجہ سے نہ تو یہ ذکر پاک رکے گا، نہ دین اسلام کا پیغام رکے گا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آئے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ان کے ذکر کو اور ان کی شانوں کو بلند فرما دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر وہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور سچے دین سے کبھی الگ نہیں ہوئے، یہ ساتھ ہی رہے۔ اور جو خود معاذ اللہ آپ کو کہے کہ ہدایت پر پہلے نہیں تھے، تو وہ خود بہت بڑا بد دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے انہیں ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ کہا کہ غلبے سے یہاں دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ ہے۔ اسلام کی حقانیت جتنی دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ بھی غالب ہے، قوت کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا غلبہ، اور قوت کے اعتبار سے ان معنی میں بھی کہ ایک طویل عرصہ ایسا گزرا کہ مسلمانوں کا غلبہ وہی رہا۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ جب امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو پھر بھی کیا ہوگا، ایک کامل اس کا ظہور ہوگا کہ مسلمانوں کا اسلام کا ایسا غلبہ ہوگا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ بے شک پادری اور روحانی درویش، یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے احکام کو، دین کے احکام کو بدل دیتے تھے، رشوتیں لوگوں سے لے لیتے اور اپنی کتابوں سے مال و دولت کے لالچ میں تحریف کرتے رہے۔ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات شانیں ان کتب میں بیان، انہیں چھپا دیا یا انہیں فاسد تاویلیں کر دیں یا اس میں تحریف کر دی۔ یہ کس لیے کرتے تھے؟ یہ ان کے مالداروں سے مال کھاتے تھے اور لیتے تھے، اور باطل طریقے سے۔ یہاں ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمتوں کو بیان کیا جو دین کے احکامات کو بدل دیں مال کی لالچ، اپنی شہرت، واہ واہ منصب کی وجہ سے، اور وہ اللہ کے احکامات کی بھی کوئی پرواہ نہ کریں، ان کو بدل کر رکھ دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ یہود و نصارہ کے ان پادریوں کا انداز تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کے بھی علماء کے لیے اور امت کے بھی دینداروں کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ اللہ ہوا، اسی لیے کہتے ہیں کہ علم سیکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو پڑھنا ہے سیکھنا ہے تو رب کی رضا مقدم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پادریوں کی مذمت بیان کی کہ وہ مال کی لالچ میں احکام بھی بدل دیتے تھے، پھر یہ مال اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مراد یہ کہ اس مال کی زکات نہیں دیتے، اس مال کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے جہاں ان پادریوں کا عمل ذکر کیا، وہاں مسلمانوں کو یہ ایک فرما دیا کہ مال کی حرص کہیں ایسا نہ ہو، مال کی لالچ، طمع، حرص، محبت تمہیں زکوٰۃ اور اس مال کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں رکاوٹ نہ بن جائے، اس مال کی زکاتیں ضرور ادا کرو، اس مال کی زکاتیں ضرور ادا کرو۔ اب یہاں فرمایا کنز، والذین یکنزون الذهب والفضة، تو یہ جو کنز ہے اس وعید میں کون سا مال داخل ہے؟ اس کی تشریح میں فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکات دی گئی وہ کنز نہیں، یعنی آیت کی وعید میں وہ داخل نہیں، اور جس مال کی زکات نہ دی گئی وہ اس وعید میں داخل۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، یہاں مال جمع کرنے کی جو مذمت بیان کی گئی اس کی بیسک وجہ یہی کہ وہ مال جس کے حق ادا نہ ہو سکے، جس کے آدمی حق ادا نہ کرے، اور حقوق میں کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کریں، یہ بات بھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ مال خود برا نہیں ہے، یہ چیزیں گناہ والی ہیں، اس لیے وہ مال جمع کرنا بھی برا بن جاتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام علیہ مردوان، سبحان اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات کریں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی بات کریں، حضرت زبیر بن عوام کی بات کریں، یعنی ایسے کئی صحابہ ٹھیک ٹھاک مالدار تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر بن عاص، یہ وہ ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک مالدار صحابہ تھے۔ بعض تو ایسے کہ جن کے انتقال کے بعد سونا جو ان کی ازواج میں تقسیم کیا گیا تو اسے باقاعدہ کلہاڑی سے توڑ توڑ کر دیا گیا۔ تو یہ مالدار تھے لیکن مال سے ایسے دل نہیں لگائے ہوئے تھے، یہ نہیں تھا کہ مال سے ہی محبت، مال سے ہی دل، نہیں، دل مال سے اتنا ہی کہ مال کمایا اور جہاں ضرورت پڑی دین کی راہ میں خرچ کرنا تو وہاں خرچ کرنا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی سے تو بنو تمیم کی ہر ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کرتے، کسی کی شادیاں کروا رہے ہیں، قرضے اتار رہے ہیں، اور طرح طرح کی نیکی کے کاموں میں آپ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو رب نے مال دیا ہے، حلال طریقے سے کمائیں، جتنا کمانا ہے کمائیں، اور ساتھ ہے کہ حلال ہی جگہوں پر خرچ کریں اور اس مال کے حق ادا کرتے رہیں۔ مال کے بارے میں کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دو سوال ہیں مال کے بارے میں حدیث پاک میں جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو لہذا مال کما بھی لیا حلال طریقے سے تو خرچ بھی حلال جگہوں پہ کرنا ہے، حرام جگہوں پہ خرچ نہیں کرنا، یہ پھر مال کی ایک طرح کی ناشکری کہلائے۔ اب جو اپنی زکاتیں نہ دیں مال کے بارے میں، اور ان کے مال تو جمع کرنے کا شوق ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یاد رکھے ناظرین اکرام، یہ وہ مال یہ آدمی گویا کہ پہچانے گا۔ تو آج جو نوٹ گن گن کے گڈیاں بنا کے رکھ رہے ہیں سونے چاندی کی صورت میں، بینک میں لاکر لے کر اس میں اتنے زیورات جمع کر کے رکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ منع نہیں ہے جب اس کے حقوق پورے کرتے رہو، پھر کریں آپ جمع۔ لیکن اگر حقوق ہی نہیں پورے، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے اس میں ٹکڑے بنائے جائیں گے، اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ اللہ اکبر، پیشانی، کروٹیں، پیٹھ، یہ اس مال سے داغی جائے گی۔ یہاں تک کہ جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے والے تو کہا کہ وہ ان کو روندھیں گے، باقاعدہ لوگوں کو لٹا دیا جائے گا، ان کو روندھیں گے۔ تو ناظرین نے بہت وعیدیں ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے، یعنی ضائع ہوتا ہے۔ تو اور بھی حدیث طیبہ ایسی کہ جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی مذمتوں کو بیان کیا گیا۔ تو مال میں فرسٹ اپنے مالوں کی پوری پوری زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں، یعنی مہینے شروع سے 12 ہیں، اور بکثرت احکام شرع کی بنیاد وہ قمری مہینوں پر ہے۔ رمضان کے روزے ہو گئے، حج ہے، قربانی ہے، اسلامی سال کا شروع ہونا محرم سے۔ تو یہ بیان کیا، اب یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں، یعنی شروع سے یہ یا لوہے محفوظ مراد ہے یا قرآن، یا اس سے مراد وہ حکم جو اللہ نے اپنے بندوں پر لازم کیا۔ اب یہاں فرمایا 4 مہینے یہ حرمت والے، اب ان میں 3 مہینے تو متصل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جدا یعنی رجب المرجب۔ اب یہ 4 مہینے کیوں حرمت والے؟ یہ 4 مہینے اس لیے حرمت والے کہ عرب کے لوگ اس میں قتال نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ رجب کے مہینے میں وہ عموماً عمرہ کرنے جاتے تھے، اور بقیہ جو 3 مہینے وہ حج کے لیے، جانے کے لیے، آنے کے لیے، واپسی، تو امن امان ہوتا تھا۔ تو یہ 4 مہینے تو وہ جو حرمت والے، جن کی حرمت پہلے سے ہی ہے، یہ بیان فرما دی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یعنی سال میں 12 مہینوں کا ہونا یہ سیدھا صحیح حساب کتاب ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے انہیں مہینوں کو بیان شروع سے فرما دیا۔ آگے جو ارشاد فرمایا وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً، مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو جس طرح متحد ہو کر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے کے تعاون اور مددگار بن جاؤ، ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا یہ مظاہرہ نہ کرو اور نہ ہی پسپائی اختیار کرو، اور اے اللہ کے بندو اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں متحد اور متفق ہو جاؤ۔ یا ناظرین کرام، جو متحد ہو کر دشمنوں کے مد مقابل کھڑا ہونا، یہ اسلام کی اصل عروج کا جو اصل راز ہے وہ یہی ہے کہ یہ متحد ہو کر، جب تک اسلام میں مسلمان متحد تھے، اتحاد تھا، تو یہ ایسی قوت بن کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اس سے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کی بھلے قوتیں اور ان کی طاقت کتنی بھی شہرت ہو، لیکن مسلمانوں نے انہیں روند کر رکھ دی، اور ہر طرف فتوحات ہی فتوحات، وہ چاہے افریقی ممالک ہوں یا دیگر کی بات کریں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان کسی طرح یہ مغلوب ہونے والے نہیں ہیں، تو کیا کیا جائے، تو انہوں نے مختلف سازشیں تیار کی اور دین کے خلاف ہی لوگوں کو کھڑا کیا، مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد ختم کر کے انتشار و افتراق ڈال دیا، اور پھر وہی ہوا جو آج سب معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ آج پھر مسلمان جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جدا جدا ہو گیا، اتحاد کی نعمت سے وہ ان سے ختم ہو گئی، تو آج پھر اپنے وہی زوال کے ایام دیکھ رہا ہے۔ علماء حق کو اور اسی طرح دین کے درد رکھنے والوں کو چن چن کر کفار نے کیا کیا، ان کو ان کو ختم کر دیں، وہ ختم ہوں گے تو جذبات ہی وہ نہیں رہیں گے دیگر کے، اور پھر کئی ممالک کے اندر مسلمانوں پر کس کس طرح اور کس کس انداز سے ظلم و ستم نہیں ہوا۔ وجہ کیا بنی کہ قرآن کے اس حکم کو بلا دیا۔ اگر مسلمان اثرینو پھر سے ہی دوبارہ ایک قوت بننا چاہیں، جسے حدیث میں فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانی، ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو گویا کہ پورے وجود کو تکلیف پہنچے، تو اس کے لیے اتحاد، اس کے لیے مسلمانوں کا اور اکابرین کا آپس میں بیٹھنا اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج تو معاذ اللہ ایک کیفیات بھی کچھ ایسی ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ اور ان سے اتحاد کر کے اور جمع ہو جاؤ، آج تو کوئی کفار ممالک اگر مسلم ممالک پر ظلم کر رہے ہوں تو بعض ایسے مسلمان کے جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر دیگر اپنے مسلم ممالک کے بجائے یہ کہ ان کی مدد کریں، یہ ان کے خلاف اور مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قرآن کا پیغام یہی ہے، مسلمان ایک ہو جائے، مسلمان ایک جسم کی طرح، ان میں اتحاد ہو، ان میں اتفاق ہو، ان میں ہر طرح کا افتراق یہ دور ہو جائے۔ اور اگر اس قرآن کے حکم پر عمل نہیں ہوگا تو پھر جو زوال اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، مزید آ کے دیکھنے کے لیے بھی تیار رہیں، اور قرآن کے حکم کی طرف ہی بالآخر آنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ ایسے لوگوں کو چن لے گا، اللہ پیدا فرمائے گا ایسے لوگوں کو، اور یہ قائد رب تعالیٰ جن کے ذریعے چاہے اپنے دین کا کام لے۔ اسلام اور مسلمان یہ ہمیشہ مغلوب نہیں رہیں گے، غالب آئیں گے، یہ اللہ کو یہی پسند ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں اسے واضح بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، یہ غالب ہونے کے لیے دین دیا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنی طاقت کے ساتھ اسلام کا معاون بنے، مسلمانوں کا بھائی بنے، مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، اس کی آج کی چند یہ آیات مبارکہ، بڑے خوبصورت احکامات، جس میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے پھر اور کسی کا حکم نہیں، ہم رب کے احکام کے تابع رہیں گے، رسول کے احکام کے تابع رہیں گے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم دے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، تو ظاہر ہے وہ چاہے قریبی ہی کتنا کیوں نہ ہو، وہ چاہے منصب اور شہرت میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی اس خوبصورت تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن
سان درس قرآن۔